السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے سات، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان،
سینئر امریکی عہدیداروں کا دورہ پاکستان متوقع. پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
پاکستان میں گزشتہ 4 سالوں کے دوران 200 سے زائد ویب سائٹس بلاک، غیر سرکاری اداروں کی جائزہ رپورٹ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
اور جنوبی ایشیا سے متعلق خبروں میں، افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں افغان فوج کے ایک اڈے پر طالبان جنگجوؤں کے حملے میں کم از کم 43 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 17 اکتوبر کو پکتیا، غزنی اور کابل میں ہونے والے قبیح اور بزدلانہ دہشت گرد حملوں کے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جن میں 70 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جن کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے. اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بدھ کے روز کہا ہے کہ میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے مسلم اقلیت روہنگیا کو ملک سے بے دخل کرنے کی ایک منظم مہم کے دوران سینکڑوں مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہلاک کیا ہے. اس کے علاوہ یہ رپورٹ.
بھارت پاکستان کے تمام مستحق مریضوں کو میڈیکل ویزا جاری کرے گا، دیوالی کے موقع پر سشما سوراج کا اعلان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام کے شہر رقہ میں فتح کا جشن منایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مستقبل کے بارے میں خدشات بھی ہیں، جہاں کئی مہینے کی لڑائی کے بعد داعش کو ان کے حقیقی دارالحکومت سے باہر نکال دیا گیا ہے. فلپائن کے فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ داعش کا ایک چوٹی کا لیڈر اس وقت مارا گیا جب حکومتی فورسز نے اس ہفتے کے شروع میں جنوبی شہر ماراوی کو آزاد کرانے کے لیے ایک کارروائی کی. مغربی افریقہ کے ایک چھوٹے سے ملک ٹوگو میں کم از کم 4 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب سیکیورٹی فورسز اور ان احتجاجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جو صدر فورے ناسنگ بے کے اقتدار کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے. کیتالونیا کے لیڈر کارلس پوجیما نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اسپین کی حکومت اگر مذاکرات شروع نہیں کرتی اور علاقے کی خود مختاری ختم کرنے کی دھمکیاں دیتی رہتی ہے تو کیتالان کی پارلیمنٹ آزادی کے لیے رائے شماری کرانے کا قدم اٹھائے گی. باہمی تناؤ کو حل کرنے کی غرض سے ایک اعلی سطحی وفد، جس کی قیادت امریکی معاون وزیر خارجہ جوناتھن کوہن کر رہے ہیں، بدھ کے روز ترکی کے سفارتکاروں سے ملاقات کرے گا. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے مجوزہ دورہ پاکستان کی تاریخ کا تعین ابھی نہیں کیا گیا ہے، تاہم پاکستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اعلی حکام مستقبل قریب میں پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، اور جلد ہی اعلیٰ سطحی امریکی وفد کا پاکستان کا دورہ بھی متوقع ہے، تاہم انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائیں. اطلاعات کے مطابق امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے. واضح رہے کہ اس دورے کی تیاری کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کی نائب معاون اور امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں جنوبی ایشیا سے متعلق سینئر ڈائریکٹر لیزا کرٹس کی قیادت میں امریکی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا.
ریسنٹلی دیر ہیڈ بین مینی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ان آور ریلیشنز ود دی یونائیٹڈ سٹیٹس وچ ریزلٹڈ ان بیٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ انکریزنگ کوآپریشن بٹوین دی ٹو سائڈز. دی مینیفیسٹیشنز آر پروڈکٹیو میٹنگ.
ترجمان نفیس زکریہ نے کہا کہ امریکہ سے تعلقات میں حال ہی میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، جس سے ان کے بقول ایک دوسرے کو سمجھنے اور دو طرفہ تعاون میں اضافہ ہوا ہے. امریکہ کی طرف سے فراہم کردہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر امریکی خاتون کیٹلن کولمن، کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ان کے شوہر جوشا بوئل اور ان کے 3 بچوں کو پاکستانی فوج نے کرم ایجنسی میں ایک کارروائی کر کے بازیاب کروایا تھا. اس جوڑے کو طالبان نے 2012 میں افغانستان سے اغوا کیا تھا.
The recovery of the abducted couple as a result of cooperation has added to the cooperative spirit and optimism. We appreciate President Trump's message on 14th October, which said that the U.S. is starting to develop a much better relationship with Pakistan and its leaders.
ترجمان نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ اغوا کیے گئے جوڑے کی بازیابی کے بعد تعاون میں اضافہ ہوا ہے. ان کا کہنا تھا کہ 14 اکتوبر کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس حوالے سے بیان خوش آئند ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان اور اس کی قیادت سے بہتر تعلقات استوار کر رہا ہے. بدھ کی شام امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ٹیلی فون کر کے امریکی خاتون اور ان کے خاندان کی بحفاظت بازیابی کے لیے پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی فوری کارروائی کو سراہا تھا. گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے درمیان ملاقات کے بعد دو طرفہ روابط میں تیزی آئی. رواں ماہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کے علاوہ وزیر داخلہ احسن اقبال بھی امریکہ کے دورے کر چکے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم، ان کی صاحبزادی اور داماد پر فرد جرم عائد کر دی ہے. ان پر نیب کی جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا تھا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی محمد اشتیاق کی ہے.
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر پر احتساب عدالت کی طرف سے جمعرات کو فرد جرم عائد کر دی گئی. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی طرف سے جب فرد جرم عائد کی گئی تو مریم نواز اور ان کے شوہر محمد صفدر کمرہ عدالت میں موجود تھے، لیکن سابق وزیر اعظم بیرون ملک ہونے کے سبب وہاں موجود نہیں تھے، جبکہ کمرہ عدالت میں ان کی نمائندگی وکیل ظافر خان کر رہے تھے. جج محمد بشیر نے جب ملزمان کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی تو مریم نواز اور محمد صفدر کے علاوہ نواز شریف کے نمائندے نے صحت جرم سے انکار کیا. نواز شریف مریم نواز اور محمد صفدر پر لندن میں شریف خاندان کی زیر ملکیت فلیٹ سے متعلق فرد جرم عائد کی گئی، جبکہ سابق وزیر اعظم پر عزیزیہ سٹیل مل سے متعلق دائر ریفرنس میں بھی فرد جرم عائد کی گئی. اس کے علاوہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ سے متعلق تیسرے ریفرنس میں نواز شریف کے خلاف جمعے کو فرد جرم عائد کی جانی ہے. مریم نواز نے عدالتی کارروائی کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کے خلاف امتیازی سلوک ہو رہا ہے کیونکہ ان کے بقول نااہلی کا فیصلہ پہلے سنا دیا گیا اور شواہد اب اکٹھے کیے جا رہے ہیں.
اسی طرح انتقام لینا ہے تو بہتر ہے کہ نااہلی کے بعد ایک ہی دفعہ ایک سزا اور سنا دیں. یہ جو روز روز کی پیشیاں اور یہ جو روز روز ایک سیمبلنس آف رول آف لا اور یہ جو ایک تماشا روز لگتا ہے، اس ٹائم بچائیں، ملک کا بھی، قوم کا بھی، اپنا بھی، ہمارا بھی، اور اگر سزا سنانی ہے تو سنا دیں.
تحریک انصاف کے ایک رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ عدالتوں پر تنقید درست نہیں.
اگر آپ کو ججمنٹ کے اوپر اعتراض ہے اس کے لیے فورمز ہیں. ججمنٹس کو اور ججز کو خصوصاً یہاں پر متنازعہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ بالکل ناقابل قبول ہے.
اس سے قبل جمعرات کو نواز شریف کے وکیل کی طرف سے احتساب عدالت میں استدعا کی گئی تھی کہ نیب ریفرنسز سے متعلق ان کے موکل کی درخواست عدالت عظمیٰ میں دائر ہے اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی نہ کی جائے، تاہم اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا. احتساب عدالت نے شریف خاندان کی زیر ملکیت لندن فلیٹ سے متعلق ریفرنس میں سرکاری گواہ کو 26 اکتوبر کو پیش ہونے کا کہا ہے. نواز شریف لندن میں ہیں جہاں ان کی اہلیہ کلثوم نواز زیر علاج ہیں. وہ اس سے قبل 2 مرتبہ احتساب عدالت میں پیش ہو چکے ہیں لیکن بیرون ملک ہونے کی وجہ سے وہ اب پیش نہیں ہو رہے ہیں. جمعرات کو احتساب عدالت میں کارروائی کے موقع پر ماضی کی طرح سیکیورٹی انتہائی سخت تھی اور غیر متعلقہ افراد کو عدالت کے احاطے میں جانے کی اجازت نہیں تھی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بدھ کے روز کہا ہے کہ میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے مسلم اقلیت روہنگیا کو ملک سے بے دخل کرنے کی ایک منظم مہم کے دوران سینکڑوں مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہلاک کیا ہے. انسانی حقوق کے گروپ نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں مطالبہ کیا ہے کہ میانمار کو ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی لگائی جائے اور ان جرائم میں ملوث افراد کے خلاف مقدمے چلائے جائیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روہنگیا کے خلاف اس سال 25 اگست سے فوجی مہم شروع ہونے کے بعد سے اب تک 580,000 سے زیادہ پناہ گزین بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں. میانمار کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یہ کارروائی مسلم شورش پر قابو پانے کے لیے کر رہی ہے، لیکن اقوام متحدہ اور دوسرے ادارے اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ روہنگیا مسلمانوں کے میانمار سے فرار نے انسانی ہمدردی کے ایک بڑے بحران کی شکل اختیار کر لی ہے، اور وہاں کی بدھ حکومت کے خلاف عالمی مذمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جمعرات کو بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیوالی کا تہوار کنٹرول لائن پر متعین فوجیوں کے ساتھ منایا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی جمعرات کو اچانک اور غیر متوقع طور پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر پہنچے، اور پھر حد بندی لائن کے گریز علاقے میں جا کر دیوالی کا تہوار بھارتی فوج اور بارڈر سیکیورٹی فورس یا بی ایس ایف کے افسروں اور سپاہیوں کے ساتھ منایا۔ حد بندی لائن پر ان کا استقبال بھارتی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے کیا۔ اس موقع پر بھارتی فوج کی شمالی کمان اور سری نگر میں مقیم چنار کور کے کمانڈر بھی موجود تھے، جنہوں نے وزیر اعظم کو حد بندی لائن پر پائی جانے والی حفاظتی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ تاہم بھارتی فوج کے ترجمان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وزیر اعظم کے دورے کا مقصد خالصتاً بھارتی فوج کے ساتھ دیوالی کا دن گزارنا تھا۔ ترجمان نے بتایا کہ 2014 میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد مودی ہر سال کسی نہ کسی علاقے میں جا کر فوج کے ساتھ دیوالی مناتے چلے آئے ہیں، اور یہ دوسرا موقع تھا جب انہوں نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں تعینات فوجی اہلکاروں اور افسروں کے ساتھ یہ تہوار منایا۔ اس سے پہلے انہوں نے 2014 میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں واقع دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ سیاچن گلیشر پر تعینات بھارتی فوج کے ساتھ دیوالی منائی تھی۔ وزیر اعظم کے دورے کے بارے میں اگرچہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت اور فوج کو پیشگی اطلاع دی گئی تھی، ذرائع ابلاغ کو اس سے بالکل بے خبر رکھا گیا۔ انہیں اس وقت اس دورے کے بارے میں پتہ چلا جب مودی وزیر اعظم ہاؤس کے اعلی عہدیداروں کے ہمراہ متنازع کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام حصوں میں تقسیم کرنے والی حد بندی لائن کے گریز علاقے میں پہنچ گئے تھے۔ سری سے تقریباً 125 کلومیٹر شمال میں سطح سمندر سے 2600 میٹر کی بلندی پر واقع گریز گلگت بلتستان علاقے کی گزرگاہ یا گیٹ وے ہے۔ بھارتی فوج نے اس کے سربراہ جنرل بپن راوت کی بدھ کے روز سری نگر میں آمد کی وجہ ان کی طرف سے حد بندی لائن پر اور نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے اندر پائی جانے والی حفاظتی صورت احوال کا مقامی کمانڈروں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے جائزہ لینا بتایا تھا۔ بھارتی فوج کے ترجمان کے مطابق وزیر اعظم نے حد بندی لائن کے نزدیک بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں موجود افسروں اور اہلکاروں کے ساتھ الگ الگ گفتگو کر کے اور انہیں مٹھائیاں کھلا کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے اس موقع پر تقریر بھی کی اور کہا کہ مسلح افواج کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ 1.25 کروڑ بھارتی شہری اطمینان کے ساتھ دیوالی کی خوشیاں مناتے ہیں۔ شام کو بھارتی وزیر اعظم واپس نئی دہلی چلے گئے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں افغان فوج کے ایک اڈے پر طالبان جنگجوؤں کے حملے میں کم از کم 43 افغان فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت دفاع کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق حملہ ضلع میوند کے علاقے چشموں میں واقع ایک فوجی اڈے پر کیا گیا۔ بیان کے مطابق حملے کے وقت اڈے پر افغان فوج کے 60 اہلکار موجود تھے، جن میں سے 43 مارے گئے جبکہ 9 زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعرات کو علی صبح کیے جانے والے اس حملے کے بعد سے اڈے پر تعینات 6 افغان فوجی اہلکار لاپتہ ہیں جبکہ 9 زخمی ہیں۔ وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں 10 طالبان جنگجو بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ طالبان نے صحافیوں کو بھیجے جانے والے ایک بیان میں حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں اڈے پر موجود تمام 60 اہلکار مارے گئے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اپنے پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ طویل سرحد پر باڑ لگا رہا ہے، اور توقع ہے کہ اس اقدام سے دونوں اطراف میں دہشت گرد حملے روکنے میں مدد ملے گی۔ سرحد کے نزدیک پاکستانی علاقے میں انگور اڈہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
پاکستانی عہدیداروں کا اصرار ہے کہ باڑ لگانے اور نئی پوسٹیں تعمیر کرنے کے منصوبے سیکیورٹی کی صورتحال بہتر بنانے اور غیر قانونی یلغار کو روکنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی فوج نے صحافیوں کے ایک گروپ کو اس ہفتے دور دراز کی پہاڑی سرحد کا دورہ کرایا، جس کا مقصد یہ دکھانا تھا کہ 2600 کلومیٹر سرحد کے نزدیک کس طرح کے قلعہ بند اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ سرحد تاریخی اعتبار سے دونوں ملکوں کے درمیان ایک کھلی سرحد خیال کی جاتی تھی۔ جنوبی وزیرستان میں واقع انگور اڈہ میں نئے تعمیر کردہ قلعہ میں، جس کی دوسری طرف افغانستان کا سرحدی ضلع برمل ہے، پاکستان کے فوجی کمانڈر میجر جنرل نعمان زکریا بظاہر پراعتماد نظر آئے کہ سرحدوں پر نظم کی کوششیں اطراف میں عسکریت پسندانہ سرگرمیوں کو محدود کر دیں گی۔
I have a border of about 105-106 kilometers that this agency shares with the
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جنوبی وزیرستان میں میرے پاس 106 کلومیٹر پر محیط سرحد ہے جو افغانستان سے ملتی ہے، اور اس سرحد پر مکمل طور پر باڑ لگائی جا رہی ہے۔ اس بین الاقوامی سرحد پر ایک انچ بھی ایسا نہیں ہوگا جو دسمبر 2018 کے بعد ہماری نگرانی میں نہ ہو۔ جنرل نے اس باڑ کو بارڈر کنٹرول مینجمنٹ میں ایک بنیادی تبدیلی قرار دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس علاقے میں پاکستان کی فوج 150 چوکیوں پر پہرا دے رہی ہے، جبکہ افغانستان کی فورسز نے یہاں صرف 21 پوسٹیں قائم کر رکھی ہیں۔
وی آر سیٹنگ ہیئر ٹو اسٹے ناؤ انشاءاللہ۔ سو وائل وی ڈو دس فار آر سیکس وی کمپلیمنٹ آور افغان برادرز۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں قیام کے لیے موجود ہیں، اگرچہ ہم یہاں اپنی خاطر بیٹھے ہیں، لیکن ہم افغان سرحد کی حفاظت میں بھی کردار ادا کر رہے ہیں، لہٰذا اب ان کو بھی اچھی طرح یقین ہے کہ اب افغانستان پاکستان سرحد پر یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں جس کی حفاظت نہ کی جا رہی ہو۔ جدید نگرانی کے آلات جیسے ڈرونز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں جو دن رات سرحد کی نگرانی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ عہدیداروں کا اندازہ ہے کہ سیکیورٹی کے منصوبے پر $532 ملین لاگت آئے گی۔ افغان حکومت اس بارڈر کی تعمیر کے خلاف ہے۔ کابل بنیادی طور پر 1893 میں نو آبادیاتی دور میں اس سرحد کی تقسیم کو متنازع سمجھتا ہے اور اسے بین الاقوامی سرحد خیال نہیں کرتا ہے۔ اس کا موقف ہے کہ باڑ لگانا دونوں اطراف میں قبائلیوں اور خاندانوں کو تقسیم کر دے گا، بالخصوص ان پشتون خاندانوں کو جو تقسیم کرنے والے علاقے کے ارد گرد رہتے ہیں۔ سرحد پر نگرانی کے اس نظام کے باوجود افغانستان اور امریکہ پاکستان پر الزام عائد کرتے ہیں کہ اسلام آباد طالبان اور اس کے اتحادی حقانی نیٹ ورک کی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان ان الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے اور اس کا موقف ہے کہ سرحد کے نزدیک تمام علاقوں کو عسکریت پسندوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ ایاز گل کے لیے میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے شہر رقہ میں فتح کا جشن منایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مستقبل کے بارے میں خدشات بھی ہیں۔ کئی مہینے کی لڑائی کے بعد داعش کو ان کے حقیقی دارالحکومت سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ 6 سال کے تنازع میں سب سے شدید لڑائی کے بعد مہینوں میں پہلی بار بہت سے لوگ رقہ میں اپنے گھروں کو واپس لوٹے، جہاں ہر طرف ٹوٹی ہوئی عمارتیں نظر آ رہی ہیں۔ شامی فورسز کے ایک جنگجو نے، جس کا نام معلوم نہیں ہو سکا، بتایا: وہ کہہ رہی ہیں، ہم سب کے لیے یہ ایک تاریخی دن ہے۔ بہت سے شہریوں کو آزادی دلوائی گئی، سینکڑوں لوگوں کو۔ انہیں ایس ڈی ایف کے یونٹ ممبج ملٹری کونسل اور ایس ڈی ایف نے عام طور پر آزاد کروایا۔ وہ انتہائی خوش ہیں، خاص طور پر بچے، مائیں اور بوڑھے، تو یہ ان کے لیے بڑی مسرت کا دن ہے۔ یہ تھے ایک شہری کے الفاظ۔ اب جبکہ رقہ داعش جنگجوؤں سے آزاد ہو گیا ہے، اسے ان رہائشوں کے لیے رہنے کے قابل بنانا ہے جو رہ گئے ہیں اور جو لڑائی کے باعث گھر چھوڑ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے ایران کے غلط رویوں پر ایک بار پھر سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ سلامتی کونسل پر ایران کو جواب دہ نہیں ٹھہرا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
بدھ کے روز سلامتی کونسل کے ماہانہ اجلاس میں اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی نے ایک بار پھر ایران کی سرگرمیوں کو حتف تنقید بنایا ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل میں تقریر کرتے ہوئے کہا:
The regime continues to play this council. Iran hides behind its assertion of technical compliance with the nuclear deal.
امریکی سفیر نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت مسلسل کونسل کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ ایران ایٹمی سمجھوتے کی آڑ میں تکنیکی وجوہات کا سہارا لے کر اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ ہم نے اسے یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ واضح رہے کہ پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ نے ایران کے ایٹمی سمجھوتے کے حوالے سے ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سمجھوتے کی توثیق نہیں کی تھی۔ انہوں نے اب یہ معاملہ کانگریس کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ ایران کی خلاف ورزیوں کو دیکھتے ہوئے اس پر یکطرفہ طور پر پابندیاں لگا سکتی ہے۔ یہ پابندیاں سلامتی کونسل، یورپی یونین اور ایران کے درمیان ایٹمی سمجھوتے کے بعد اٹھا لی گئی تھیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صومالیہ کے صدر الشباب گروپ کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ انتہا پسند گروپ کے حملوں میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ نے موگادیشو میں ہزاروں افراد کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وعدہ کیا ہے کہ وہ انتہا پسند گروپ الشباب کے خلاف لڑائی میں تیزی لائیں گے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو اور دوسرے بڑے شہروں میں ہزاروں افراد نے گلی کوچوں میں مارچ کیا۔ وہ اس حالیہ حملے کے پس پردہ کار فرما ذمہ داروں کی مذمت کر رہے تھے، جس میں تقریباً 300 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 400 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ صدر نے احتجاج کرنے والے ان مظاہرین سے خطاب کیا اور ہفتے کے روز کیے گئے ٹرک دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے لیے دعا کی۔ حکومت اس حملے کے لیے عسکریت پسند گروپ الشباب کو مرد الزام ٹھہراتی ہے۔ صدر محمد عبداللہ محمد نے کہا، صومالیہ کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 14 ملین امریکی ڈالر الشباب سے مقابلہ کرنے کے لیے مختص کیے ہیں اور اسی رقم سے یتیم ہونے والوں کے لیے مراکز بھی بنائے جائیں گے۔ ہم ان یتیموں سے اپنے کام کا آغاز کریں گے جو الشباب کے ٹرک بم حملے کے نتیجے میں اپنے والدین اور سرپرستوں سے محروم ہو گئے۔ الشباب نے ہفتے کے روز کیے گئے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، جو صومالیہ کی تاریخ کا بدترین اور مہلک ترین دہشت گرد حملہ ہے۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران الشباب نامی اس گروپ نے درجنوں ہوٹلوں، ریستورانوں اور دوسرے اہداف پر بم حملے کیے ہیں، جو حکومت کا تختہ الٹنے اور سخت اسلامی قوانین کا اطلاق کرنے کی ان کی مہم کا حصہ ہے۔ بیچے جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ بین الاقوامی شہرت رکھنے والے فنکار آئی ویویک کی فلم ہیومن فلو یعنی انسانی بہاؤ دنیا میں پناہ گزینوں کے مسائل کو اجاگر کرتی ہے۔ اس مسئلے پر بنائی جانے والی یہ پہلی فلم نہیں، مگر چین کے منحرف فنکار نے گھر سے محروم ہونے والے افراد پر جو ڈاکیومنٹری بنائی ہے، اس کا دائرہ دنیا بھر پر محیط ہے۔ 23 ملکوں میں 40 مختلف پناہ گزین کیمپوں میں ان لوگوں کو عکس بند کیا گیا ہے جو جنگوں، ماحولیاتی بحرانوں یا مذہبی بنیادوں پر ظلم و ستم کے سبب گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس فلم میں آئی ویوے نے یہ دکھایا ہے کہ پناہ گزینوں کے سیلاب کے عالمی سطح پر اثرات اور نتائج ہیں۔
Being a refugee is much more than a political status. It is the most pervasive kind of cruelty.
Amazon اسٹوڈیو کے شکریہ کے ساتھ جو تاثرات آپ نے سنے وہ ایک پناہ گزین کے ہیں، کہ پناہ گزین ہونا کسی سیاسی حیثیت سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ انتہائی متاثر کرنے والے ظلم کی ایک شکل ہے جو کسی انسان کے خلاف روا رکھا جا سکتا ہے۔ آپ حضرت انسان سے وہ تمام پہلو زبردستی چھین رہے ہیں جو انسانی زندگی کو قابل برداشت اور بامقصد بنا سکتے ہیں۔ ڈاکیومنٹری کے مطابق آج کی دنیا میں 65 ملین یعنی 6.5 کروڑ افراد ایسے ہیں جنہیں ان کے گھروں سے زبردستی نکال باہر کیا گیا ہے۔ ایک ڈرون کے ساتھ کیمرہ نصب کرتے ہوئے فلم ساز آئز نے بلندی سے انسانوں کے سیلاب کی منظر کشی کی ہے۔
Human flow has always happens in the human history.
وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کا بہاؤ انسانی تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ بہت حوالوں سے یہ ہماری انسانیت اور ہماری تہذیب میں شامل ہے، لیکن فلم ساز کے بقول معاشرتی طور پر خلاف قاعدہ بات یہ ہے کہ کئی ملکوں کی جانب سے نقل مکانی کرنے والوں کو اپنے ملک داخل ہونے اور نئے معاشرے میں سمو جانے کے خلاف مزاحمت دیکھی گئی ہے۔ انتہائی مشکل دریا عبور کر کے اور کئی دن پیدل چلنے کے بعد پناہ گزین مشرق وسطی سے یونان پہنچنے کے لیے نکلے، لیکن وہ میسیڈونیا کی سرحد تک ہی پہنچ سکے۔
Over 70 borders are built up their fences and walls and the forbidden
فلم ساز آئی ویوے نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بارے میں کہا، 70 سے زائد سرحدوں پر باڑیں اور دیواریں تعمیر ہیں اور وہاں سے کسی پناہ کے متلاشی کو گزرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اسی طرح نہ صرف پناہ گزینوں کو زندگی کی نئی راہ تلاش کرنے سے روک دیا گیا ہے بلکہ ان کو انتہائی خطرناک حالات سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ فلم میں ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 2 ماہ کا بچہ ہے، یہاں پیدا ہوا لیکن ابھی تک اسے ویکسین نہیں دی گئی، اسے نہلانے تک کی سہولت نہیں ہے، صفائی ستھرائی کی حالت بہت خراب ہے۔ فلم ساز آئے وے وے مہاجرین کے مسائل کو عالمی مسئلہ گردانتے ہیں۔ ہیومن فلو سے موسوم فلم یہ چیز اجاگر کرتی ہے کہ انسان جنگوں، مذہبی منافرت اور ماحولیاتی آفات کے سبب ہجرت کر رہا ہے۔ فلم ساز آئے وے وے خبردار کرتے ہیں کہ اگر ہم نے لوگوں کو گھروں سے محروم ہونے سے نہ بچایا تو ہمارے پاس ایک نسل ایسی ہوگی جو شناخت کے بنا پیدا ہوگی، زندگی یا کسی ملک میں بہتر امکانات کو انتہا پسندی اور شدت پسندی سے خطرات لاحق ہوں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم نوزائیدہ بچوں کی اموات کے مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 55 لاکھ نوزائیدہ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں وہ بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات طبی جریدے دا لانسٹ میں شائع ہونے والی متعدد ریسرچ میں سامنے آئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے جو ڈیکیپوا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس صورتحال کے باوجود نوزائیدہ بچوں کی صحت کی دیکھ بھال پر بہت کم رقم خرچ کی جا رہی ہے، جبکہ ان میں سے بڑی تعداد کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ریسرچ کی قیادت کرنے والی جوئے لون کہتی ہیں کہ نوزائیدہ بچوں کی اموات سے متعلق یہ نہایت صحیح اندازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں تھا۔
Every year there are 2.9 million babies who die in the first month of life and most shockingly a million
ہر سال تقریباً 29 لاکھ بچے اپنی پیدائش کے پہلے مہینے میں ہی مر جاتے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ 10 لاکھ کے قریب اپنی پہلی سالگرہ پر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جبکہ 26 لاکھ بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح 12 لاکھ بچے عین پیدائش کے وقت ہی مر جاتے ہیں۔ یہ الفاظ سے جوئے لون کے۔ بچوں کی بیشتر اموات غریب اور ترقی پذیر ملکوں میں واقع ہوتی ہیں، تاہم اس سے امیر ممالک بھی مبرہ نہیں۔ امریکہ میں ہر سال وقت سے پہلے 5 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں جو صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں کی اموات کی وجوہات میں پیدائش کے وقت عدم توجہ اور انفیکشن شامل ہے۔ لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن سے منسلک پروفیسر لون کہتی ہیں کہ محض چند ڈالر کے خرچ سے بہت سے بچوں اور ماؤں کو بچایا جا سکتا ہے۔
In this series we show very clearly that 71% of newborn deaths can be prevented.
نوزائیدہ بچوں کی تقریباً 70% تعداد کو اموات سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 30 لاکھ عورتوں اور بچوں کو جن میں نوزائیدہ اور مردہ پیدا ہونے والے بچے شامل ہیں محفوظ بنایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ابتدائی مرحلے میں تھوڑی سی رقم خرچ کی جائے۔ دا لانسٹ نامی جریدے کی اس ریسرچ میں 17 ملکوں سے تعلق رکھنے والے 28 اداروں کے 50 ماہرین نے شرکت کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہتر منصوبہ بندی سے ان اموات کو یقیناً بہت کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ غریب اور کم ترقی یافتہ ملکوں میں طبی نیٹ ورک کو زیادہ مؤثر بنایا جائے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مذہبی عقائد اور سیاسی اختلافات کا اظہار کرنے والی ویب سائٹس کو بند کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان میں گزشتہ 4 سالوں کے دوران حکومت نے 200 سے زائد ویب سائٹس تک رسائی کو روک دیا جن پر زیادہ تر ایسا مواد پوسٹ کیا جا رہا تھا جسے مبینہ طور پر توہین مذہب سے متعلق قرار دیا گیا یا وہ سیاسی تنقید کا مظہر تھا۔ یہ بات سماجی میڈیا کے صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم دو غیر سرکاری تنظیموں کی ایک رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ اوپن آبزرویٹری آف نیٹورک انٹرفیئرنس اور بائٹس فرال کی رپورٹ کے مطابق 2014 سے 2017 تک جمع کیے گئے اعداد و شمار میں یہ بات سامنے آئی کہ حکومت کے کہنے پر انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے والے 20 سے زائد اداروں نے اس عرصے میں 210 ویب ایڈریسز کو بلاک کیا۔ رپورٹ کے مطابق جن ویب سائٹس اور ویب ایڈریسز تک رسائی کو روک دیا گیا ان میں سے زیادہ تر پر ایسا مواد پوسٹ کیا گیا جس کے بارے میں خیال کیا گیا کہ وہ پاکستان کے قانون کے مطابق مبینہ طور پر توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے۔ انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیم بائٹس فار آل کے عہدیدار اور رپورٹ کے ایک مصنف ہارون بلوچ نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رواں سال جنوری میں متعدد بلاگرز کے لاپتہ ہونے کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی۔
یا بلاسفیمی سے ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے، ریلیجس ایکسپریشن سے ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہے یا کریٹیکل ایکسپریشن آن ریلیجن ہے، اس حوالے سے بہت ساری یو آر ایلز کو ہم نے بلاک پایا ہے۔ ساتھ میں دوسرا جو دوسری کیٹیگری ہم نے دیکھی ہے وہ پولیٹیکل ڈسینٹ کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ اپنا پولیٹیکل ڈسینٹ کرتے ہیں آن لائن اسپیسز میں یا کریٹیسزم کرتے ہیں مختلف پولیٹیکل ایشوز کے اوپر، اس حوالے سے گورنمنٹ نے بہت ساری ویب سائٹ سے یو آر ایل کو بلاک کیا ہے۔
واضح ہے کہ رواں سال جنوری کے اوائل میں سماجی میڈیا پر سرگرم 5 کارکن لاپتہ ہو گئے تھے جو بعد ازاں بازیاب ہو گئے۔ اس وقت بعض افراد کی طرف سے ان بلاگرز پر توہین مذہب کے الزامات عائد کیے گئے تھے، تاہم وہ ان الزامات کو مسترد کر چکے ہیں۔ اگرچہ حکومت کی طرف سے ویب سائٹس کو بلاک کرنے کی تازہ رپورٹ پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی رکن طاہر اقبال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سوشل میڈیا پر آزادی اظہار پر کسی قدغن کے حق میں نہیں، لیکن توہین مذہب سے متعلق مواد کی نشر و اشاعت ان کے بقول ایک غیر قانونی اقدام ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
گورنمنٹ ڈزنٹ اگری آن دیٹ، نہ ہی ہم نے کہا ہے کہ اس لا میں کہیں جو ہے ہمارا کہ بھائی اس طرح کا پولیٹیکل کوئی اگر غلط بات کرے گا تو اس کے خلاف، یہ اگر ہوا ہے تو دیٹ از ویری سیڈ، وی شوڈ ناٹ گیٹ انوالو ان اٹ۔ اور یہ آنے والے وقتوں میں آہستہ آہستہ آپ کو پتا ہے جو ہی یہ اب کچھ لاز آئے ہیں کئی جگہوں پہ ذرا لوگ اسٹرکٹ بھی ہوں گے، بٹ ایونچولی وین جب انڈرسٹینڈنگ ساری ڈیولپ ہو جائے گی لا کی، آئی پرسنلی فیل کہ پولیٹیکلی ریکگنائزیشن بالکل نہیں ہوگی اور نہ ہونی چاہیے میرے لحاظ سے۔
پاکستان میں توہین مذہب ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اور قانون کے مطابق اس جرم کی سزا موت ہے، اور حالیہ مہینوں میں متعدد افراد کو سماجی میڈیا پر توہین مذہب سے متعلق مواد پوسٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ نفرت انگیز مواد کی تشہیر پر تو نظر رکھی جانی چاہیے، لیکن اس کو جواز بنا کر ان لوگوں کی رائے کو نہیں دبانا چاہیے جو سوشل میڈیا پر سماجی اور سیاسی معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے دیوالی کے موقع پر کہا ہے کہ بھارت ان تمام پاکستانی ویزا درخواست دہندگان کو ویزے جاری کر دے گا جنہوں نے طبی علاج کے لیے ویزے کی درخواستیں دی ہیں اور وہ ابھی تک زیر التواء ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر خارجہ سشما سوراج نے دیوالی کے موقع پر کہا کہ بھارت ان تمام پاکستانی مریضوں کو میڈیکل ویزا جاری کرے گا جو اس کے مستحق ہیں اور جن کی درخواستیں زیر غور ہیں۔ انہوں نے جمعرات کے روز ٹویٹر پر یہ اعلان کیا۔ چند روز قبل انہوں نے اسلام آباد میں واقع بھارتی ہائی کمیشن کو ہدایت دی تھی کہ وہ آنکھ کے کینسر میں مبتلا ایک بچے بون میرو پیوندکاری کے ایک مریض اور جگر کی پیوندکاری کے دو مریضوں سمیت دیگر مریضوں کو بھی میڈیکل ویزا جاری کرے. ایک پاکستانی خاتون آمنہ شمیم کی ویزا درخواست پر جن کے والد بغیر علاج دہلی میں ہیں اور جو ان کے پاس آنا چاہتی ہیں، سشما سوراج نے کہا کہ وہ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن سے رابطہ قائم کریں، ہم اس کی اجازت دیں گے. انہوں نے بدھ کے روز بھارتی ہائی کمیشن کو ہدایت دی تھی کہ وہ ایک پاکستانی بچے کو میڈیکل ویزا جاری کرے. بچے کے والد کاشف نے ٹویٹر پر سشما سوراج سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کے بیٹے عبداللہ کے علاج کے لیے ویزا جاری کریں. جگر کی پیوند کاری کے بعد بچے کی طبی جانچ ہونی ہے. سشما نے کاشف کو جواب دیا تھا کہ دوا کی قلت کی وجہ سے آپ کے بچے کے علاج پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، میں نے بھارتی ہائی کمیشن سے ویزا جاری کرنے کو کہا ہے. ایک دوسرے ٹویٹ میں وزیر خارجہ نے کہا کہ اس پاکستانی خاتون کے لیے بھی میڈیکل ویزا منظور کیا گیا ہے جو بھارت میں جگر کا آپریشن کرانا چاہتی ہیں. ان کے بیٹے رفیق میمن نے سشما سے مداخلت کی اپیل کی تھی. سشما سوراج نے ایک اور شخص نذیر احمد کی درخواست پر بھی مثبت رویے کا مظاہرہ کیا. نذیر کا 8 سالہ بیٹا محمد احمد 1 سال سے ویزا کا انتظار کر رہا ہے. بھارت اور پاکستان کے باہمی رشتوں میں کشیدگی کے باوجود اس سے قبل بھی سشما سوراج پاکستان کے متعدد مریضوں کو میڈیکل ویزا جاری کر چکی ہیں. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
اور یہاں پر ہالی ووڈ کے ایک ڈائریکٹر وائنسٹین کے جنسی اسکینڈل کے بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
ہالی ووڈ کے معروف پروڈیوسر ہاروی وائنسٹین گزشتہ کچھ روز سے ایک اسکینڈل کی زد میں ہیں. ان پر کئی اداکاراؤں کی جانب سے جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے الزامات ہیں. تقریباً ایک درجن سے زائد اداکاراؤں نے کہا کہ گزشتہ 3 عشروں کے دوران مختلف اوقات میں انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا گیا. ان اداکاراؤں میں ہالی ووڈ کی معروف ہیروئن اینجلینا جولی اور گوینتھ پالٹرو بھی شامل ہیں. ہاروی وائنسٹین بالی ووڈ ایکٹریس ایشوریا رائے سے بھی اکیلے میں ملاقات کے خواہش مند تھے. 65 سالہ ہاروی کی پروڈکشن کمپنی وائنسٹین کے بورڈ نے گزشتہ ہفتے ان الزامات کے بعد ہاروی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا اور ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ بھی انہیں چھوڑ رہی ہیں. اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنس نے، جو کہ فلمی دنیا کے معتبر ایوارڈ آسکر کی بھی منتظم ہے، ہاروی کی رکنیت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہیں فرانس کی جانب سے سن 2012 میں لیجن آف آنر سے نوازا گیا. یہ وہ اعزاز ہے جس کی ابتدا فرانس میں نیپولین اول نے کی تھی اور جسے انتہائی معتبر اعزاز خیال کیا جاتا ہے. اتوار کے روز فرانسیسی صدر نے کہا کہ وہ وائنسٹین سے یہ اعزاز واپس لینے پر کام شروع کروا رہے ہیں. جن اداکاراؤں نے ہاروی پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں، ان میں فرانسیسی اداکارائیں بھی شامل ہیں. ہاروی ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں. اس اسکینڈل نے جہاں ہالی ووڈ کو ہلا کر رکھ دیا، وہیں اس کے اثرات باقی دنیا میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں. ہالی ووڈ اداکارہ الیسا میلانو کی جانب سے #MeToo کے ساتھ جب خواتین سے یہ کہا گیا کہ وہ بھی اگر جنسی زیادتی کا شکار ہوئی ہوں یا کسی بھی سطح پر انہیں ہراساں کیا گیا ہو، تو وہ اس #ٹیگ کا استعمال کرتے ہوئے جواب دیں. دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ ٹویٹر پر سب سے بڑا ٹرینڈ بن گیا. پاکستان میں بے شمار خواتین نے اس #ٹیگ کے ساتھ اپنے ساتھ پیش آنے والے تلخ واقعات سے پردہ اٹھایا. پاکستان میں اس معاملے پر خواتین کیا سوچتی ہیں؟ قائد اعظم یونیورسٹی میں جینڈر اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کی سربراہ اور خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن فرزانہ باری کا کہنا تھا،
اس سے لوگوں کو میتھمیٹک انکریجمنٹ بھی ہو رہی ہے. ایکسٹرا میں یہ کہ انکریزنگلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پبلک ارینا کے اندر جو ہائی پروفائل خواتین ہیں، جیسے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عائشہ گلالائے، جو کہ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، انہوں نے اپنے جو چیئرمین ہیں عمران خان کے حوالے سے کہا کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ، اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں بھی کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں، کالجز یونیورسٹیز کے اندر عورتیں جو ہیں وہ کیسز رپورٹ کر رہی ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ ایک یہ جو ایک وہ بہت زیادہ ٹیبو یا بیریئر یا وہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک وہ تھا کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہمیں اپنی بات جو ہے باہر نہیں نکالنی چاہیے، تو وہ جو بیریئر ہیں وہ کسی حد تک ٹوٹ رہے ہیں.
فرزانہ کہتی ہیں کہ اس معاملے پر جو خاموشی تھی وہ کسی حد تک اب ٹوٹ رہی ہے. مقامی یا عالمی سطح پر اس سے متعلق کوئی چھوٹی یا بڑی تحریک شروع ہوتی ہے تو اس کے پاکستانی سوسائٹی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ فرزانہ نے بتایا،
ضرور اس کا کا ایک پازیٹیو اثر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ چیزوں کو ایسی چیزیں جو معاشرے کے اندر سماج کے اندر جو سماجی رویے ہیں جن کو مکمل انقلابی طریقے سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ انقلابی تبدیلیاں تو نہیں آتی ہیں, مگر یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیپ فارورڈ سماج کو ایک اسٹیپ فارورڈ ضرور ایک قدم آگے کی طرف لے کر جاتا ہے.
فرزانہ باری کہتی ہیں کہ چونکہ متاثرہ خواتین پر ہی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس لیے وہ خاموش ہونے پر مجبور ہو جاتی ہیں, لیکن جب یہ زبان بندی ختم ہوتی ہے اور وہ بات کرنے پر رضامند ہوتی ہیں تو اس سے سوسائٹی میں ایک سپیس پیدا ہوتی ہے.
تو یہ جو چھوٹی چھوٹی تحریکیں ہوتی ہیں جس میں اب ظاہر ہے کہ لوگ اپنے جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں جو ان کے تجربات ہیں جو ان کے ساتھ ہوا اس کو رپورٹ کریں گے, تو یہ ایک اسپیس کریٹ کرتا ہے کہ لوگ کھل کے پھر ان کو ہمت ہوتی ہے ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات کریں.
فرزانہ باری نے بتایا کہ آواز جتنی بلند ہوگی جرم کرنے والا اتنا ہی یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کل کو اس کی بات بھی باہر آ سکتی ہے, لہٰذا اس طرح کے ٹرینڈز کا مثبت اثر تو پڑتا ہی ہے, لیکن یہ کس حد تک سماجی رویوں میں تبدیلی کا باعث ہوتے ہیں فرزانہ باری نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
اس کے بارے میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ایک لمیٹڈ ویلیو ہوتی ہے, کیونکہ ان سماجی رویوں کو بدلنے کے لیے جو ہمیں بہت ٹرانسفارمیٹیو اسٹرکچرل ایکشن کرنے کی ضرورت ہے, یہ جو سماجی اور رویے ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے جس قسم کے اقدامات کی ضرورت ہے, جس قسم کا صنفی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے, جس قسم کی تبدیلیاں تعلیمی نصاب میں لانے کی ضرورت ہے, جس طرح کی تبدیلیاں ہمیں اپنے جسٹس سسٹم میں لانے کی ضرورت ہے, اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر سماجی یہ رویے جو ہیں وہ مکمل طور پہ تبدیل نہیں ہو سکتے, مگر ان چھوٹی چھوٹی جو انیشیٹو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک مثبت تبدیلی تو بہت حد تک لمیٹڈ چاہے ہو محدود لیول پر آتی ضرور ہے.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جیسنڈا آرڈن نیوزی لینڈ کی آئندہ وزیراعظم بنیں گی, کیونکہ ایک چھوٹی جماعت نے لیبر پارٹی کی امیدوار آرڈن کے لیے حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اس طرح انتخابات کے بعد مہینے بھر پر محیط سیاسی تعطل بھی ختم ہو گیا ہے. وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
اس فیصلے سے 37 سالہ آرڈرن نیوزی لینڈ کی تیسری خاتون وزیراعظم بنیں گی. وہ گزشتہ 150 برسوں میں ملک کی سب سے کم عمر ترین وزیراعظم ہوں گی.
It's an absolute honor and a privilege to have the ability as the leader of the New Zealand Labour Party.
جیسنڈا آرڈرن کہہ رہی ہیں کہ نیوزی لینڈ لیبر پارٹی کی قیادت کے اہل ہونا میرے لیے بہت عزت اور فخر کی بات ہے. میں کہنا چاہوں گی کہ انتخابی مہم بہت جاندار اور بہت سخت تھی. میں اس کے لیے سابق وزیراعظم بل انگلش کے کردار کی مشکور ہوں. مسٹر انگلش سے میری پہلے ہی آج شام ملاقات ہو چکی ہے اور میں کہوں گی کہ نیشنل پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات اب نتیجے پر پہنچ چکے ہیں. ونسٹن پیٹر جو نیوزی لینڈ کی عوامیت پسند جماعت کے رہنما ہیں, جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ سینٹر لیفٹ کی جماعت لیبر پارٹی اور اس کی سیاسی اتحادی گرین پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا رہی ہیں. مسٹر پیٹرز کے اس فیصلے سے ملک کے اندر نیشنل پارٹی کی 9 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کیتالونیا کے لیڈر کارلس پوجیمان نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اسپین کی حکومت اگر مذاکرات شروع نہیں کرتی اور علاقے کی خود مختاری ختم کرنے کی دھمکیاں دیتی رہتی ہے تو کیتالان کی پارلیمنٹ آزادی کے لیے رائے شماری کرانے کا قدم اٹھائے گی. وزیراعظم ماریانو راخوئے نے جمعرات کی صبح تک کا وقت دیا تھا کہ پوجیمان یہ وضاحت کریں کہ کیا انہوں نے اس ماہ کے شروع میں ریفرینڈم کے انعقاد کے بعد اعلان آزادی کر دیا تھا. پوجیمان نے پچھلے ہفتے علامتی طور پر آزادی کا اعلان کیا تھا, لیکن کہا تھا کہ وہ میڈرڈ حکومت کے ساتھ کسی باقاعدہ بات چیت کے لیے کاروائی کو معطل کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی تازہ ترین موقف کا اظہار ایک خط میں کیا جو جمعرات کے روز حتمی وقت ختم ہونے سے کچھ پہلے دیا گیا. راخوئے کے دفتر نے فوری طور پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے ہفتے کے روز کابینہ کا اجلاس بلایا ہے کہ آئین کی شیخ 155 کو جاری کریں جو کتالونیا کی مکمل یا کچھ خود مختاری کو واپس لینے کا اختیار دیتا ہے. فلپائن کے فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ داعش کا ایک چوٹی کا لیڈر اس وقت مارا گیا جب حکومتی فورسز نے اس ہفتے کے شروع میں جنوبی شہر ماراوی کو آزاد کرانے کے لیے کارروائی کی. ملائیشیا کا پیدائشی محمود احمد ان 20 جنگجوؤں میں شامل تھا جو پیر کے صبح ایک مسلح لڑائی میں ہلاک ہوئے. فوج کے ترجمان نے کہا کہ لڑائی کے بعد آزاد ہونے والے 2 یرغمالیوں کے بیانات پر مبنی اطلاعات سے انہیں یقین ہے کہ احمد مارا گیا ہے. احمد اسنی لون ہیپی لون کا قریبی ساتھی تھا جو جنوب مشرقی ایشیا میں اس ہفتے کے آخر تک داعش کا لیڈر تھا جب وہ اور داعش کا ایک اور اہم لیڈر عمر خیام دونوں فوج کے ایک آپریشن میں مارے گئے۔ مغربی افریقہ کے ایک چھوٹے سے ملک ٹوگو میں کم از کم 4 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب سیکیورٹی فورسز اور ان احتجاجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جو صدر فورے ناسنگبے کے اقتدار کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ٹوگو کے سیکیورٹی وزیر نے کہا کہ بدھ کے روز کی جھڑپوں میں درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ اپوزیشن لیڈروں نے صدر گیزنگبے کے خلاف 2 روز کے مظاہروں کا منصوبہ بنایا تھا جو اپنے والد آنجہانی گیزنگبے فیادیاما کے بعد سن 2005 میں برسر اقتدار آئے تھے۔ باہمی تناؤ کو حل کرنے کی غرض سے ایک اعلی سطحی وفد جس کی قیادت امریکی معاون وزیر خارجہ جوناتھن کوہن کر رہے ہیں بدھ کے روز ترکی کے سفارتکاروں سے ملاقات کی۔ مقامی امریکی قونصل خانے کے ملازم متین توپاس کی دہشت گردی کے الزامات پر گرفتاری کے نتیجے میں اس ماہ ایک سفارتی بحران اٹھ کھڑا ہوا تھا جس سے ویزا کے اجرا پر دونوں جانب سے پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ ترک صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے بدھ کے روز ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بتایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جلد سلجھ جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے نیجر میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجی کے بارے میں غیر محتاط بیان نہیں دیا۔ صدر کو اس سلسلے میں تنقید کا سامنا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی۔
بدھ کے روز سلامتی کونسل کے ماہانہ اجلاس میں اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی نے ایک بار پھر ایران کی سرگرمیوں کو حتف تنقید بنایا ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل میں تقریر کرتے ہوئے کہا،
The regime continues to play this council. Iran hides behind its assertion of technical compliance with the nuclear deal.
امریکی سفیر نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت مسلسل کونسل کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ ایران ایٹمی سمجھوتے کی آڑ میں تکنیکی وجوہات کا سہارا لے کر اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ ہم نے اسے یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔
واضح رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک امریکی فوجی کی بیوہ کے ساتھ اپنی بات چیت کو غیر حساس یا غیر محتاط قرار دینے کے الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ امریکی فوجی نائجر میں اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ ڈیموکریٹ پارٹی کی ایک کانگریس وومن اس خاندان کے ساتھ ایک گاڑی میں سفر کر رہی تھیں جب انہوں نے فوجی کی بیوہ سے بات کی۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹ قانون ساز نے یہ کہانی گھڑ لی ہے کہ انہوں نے فوجی کی بیوہ سے یہ کہا کہ ان کے شوہر جانتے تھے کہ وہ کیسے فرائض کی انجام دہی کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ کانگریس وومن کہتی ہیں کہ ٹرمپ کا بیان یہیں ختم نہیں ہوا۔
In addition, he didn't even remember LaDavid's name. He was calling him your guy, and that was very, very
فلوریڈا سے ڈیموکریٹ پارٹی کی کانگریس رکن فریڈریکا ولسن کہتی ہیں کہ ٹرمپ کو لاڈیوٹ کا نام بھی موجود نہیں تھا اور وہ اسے نام کی بجائے ان کے آدمی کے طور پر حوالہ دیتے ہوئے بات کر رہے تھے، جو بیوہ کے لیے انتہائی ناگواری کی بات تھی۔ سارجنٹ لاڈیوٹ جانسن ان 4 امریکی فوجیوں میں شامل تھے جو نائجر مالی کی سرحد کے قریب 2 ہفتے پہلے گھات لگا کر کیے گئے ایک حملے میں ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کے بارے میں امریکی عہدیداروں کا خیال ہے کہ یہ داعش سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں نے کیا تھا۔ جانسن کی والدہ نے روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ انہوں نے بھی ٹرمپ کی بات چیت سنی اور انہوں نے محسوس کیا کہ صدر نے ان کے بیٹے اور ان کے خاندان کی توہین کی ہے۔ امریکہ کے فوجیوں کی ہلاکتوں اور اموات پر صدر ٹرمپ کے رد عمل کا معاملہ پیر کے روز روز گارڈن نیوز کانفرنس میں اٹھایا گیا جب یہ دریافت کیا گیا کہ انہوں نے 12 روز پہلے ہونے والے واقعے کے بارے میں ابھی تک کوئی بیان کیوں نہیں دیا اور نائجر میں ہلاک ہونے والے 4 فوجیوں کے اہل خانہ سے رابطہ کیوں نہیں ہوا۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا بدھ کے روز کہنا تھا کہ وہ میانمار میں مسلمان روہنگیا پناہ گزینوں کے بحران کا ذمہ دار وہاں کی فوجی قیادت کو گردانتے ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
حالیہ دنوں میں 5 لاکھ سے زیادہ روہنگی افراد ریاست رخائن میں جاری برما کی فوج کے ظلم و ستم سے بھاگ کر سرحد عبور کر کے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش میں پناہ کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوج نے اپنی کارروائیوں کا آغاز اس وقت کیا جب روہنگی عسکریت پسندوں نے ملکی سیکیورٹی فورسز پر جان لیوا حملے شروع کیے۔ اس پکڑ دھکڑ کا نتیجہ وسیع پیمانے پر ہونے والی صفاکانہ کارروائیوں میں نکلا ہے جس کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی ہے۔ تاہم میانمار کے عہدیدار ایسے کسی بھی بحران کے موجود ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا کہنا تھا کہ جو کچھ میانمار میں ہو رہا ہے اس کا جواب کسی نہ کسی کو دینا ہوگا۔ ریکس ٹیلرسن کا کہنا تھا
If these reports are true, someone is going to be held to account for that. And it's up to the military leadership.
اگر یہ رپورٹیں درست ہیں تو کسی نہ کسی کو اس کے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اس کا فیصلہ برما کی فوجی قیادت کو کرنا ہے کہ برما کا مستقبل کس سمت میں جائے گا، کیونکہ ہم برما کو ایک ابھرتی ہوئی جمہوریت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقی امتحان ہے۔ اس شراکت اقتدار والی حکومت کے لیے واقعی ایک امتحان ہے کہ وہ اس سنگین مسئلے سے کس طرح نمٹیں گے۔ ریکس ٹیلرسن کا یہ بیان انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ میانمار کی افواج پر بڑے منظم انداز میں روہنگیا افراد کی نسل کشی کا الزام ہے۔ 100 سے زیادہ پناہ گزینوں کے انٹرویوؤں پر مبنی رپورٹ کے مطابق برما کی فوج نے سینکڑوں روہنگیا افراد کو اس وقت گولی مار دی جب وہ اپنے دیہاتوں سے بھاگ رہے تھے۔ فوج نے بوڑھے اور بیمار افراد کو جو بھاگ نہیں سکتے تھے زندہ جلا دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فوج نے چند دیہاتوں میں خواتین اور لڑکیوں کو جنسی زیادتیوں کا نشانہ بنایا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
1 اکتوبر کو کھلے آسمان کے نیچے لاس ویگس میں ایک میوزک کنسرٹ میں فائرنگ کے ہولناک واقعے پر، جس کے دوران 58 لوگ ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے، امریکہ سوگوار ہے۔ فائرنگ کرنے والے شخص نے بظاہر خود کو گولی مار لی اور وہ ہوٹل کے اس کمرے میں مردہ پایا گیا جہاں سے اس نے یہ حملہ کیا تھا۔ تفتیش کنندگان جدید امریکی تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پر کی جانے والی سب سے بڑی فائرنگ کے محرکات کے بارے میں ابھی تک کچھ زیادہ معلوم نہیں کر سکے۔ تاہم ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ اب تک دہشت گردی کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود لاس ویگس گئے اور قتل عام کے متاثرین سے ملاقات کی اور امدادی عملے، قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں اور ان شہریوں سے ملے جو حملے کے دوران اپنے ہم وطنوں کی امداد کے لیے آئے۔ ان شہریوں میں جوناتھن اسمتھ بھی شامل تھے، جنہوں نے کم از کم 30 افراد کی زندگیاں بچائیں۔ وہ یہ کام اس وقت تک انجام دیتے رہے جب تک انہیں خود دو گولیاں نہیں لگیں اور انہیں ایک پولیس افسر میک گراف نے بحفاظت کھینچ کر نہیں نکالا۔ یا پھر ٹیکسی ڈرائیور جان زیکیورا ہیمینیز، جو خطرناک حالات میں قتل عام کے دوران بارہا لوگوں کو ٹیکسی میں ڈال کر بچاتا رہا۔ قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے خدا سے دعا کی کہ وہ ان مرد و خواتین پر رحمت کا سایہ رکھے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، زخمی ہونے والوں اور ہلاک شدگان کے خاندانوں کے زخم مندمل کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ہولناک گہرائیوں میں ہمیں ایسے مردوں اور عورتوں سے امید کی نوید ملتی ہے جو ہمارے لیے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں۔
We cannot be defined by the evil that threatens us or the violence that incites such terror.
ہمارا تعلق بدی سے نہیں بنتا جس سے ہمیں خطرہ درپیش ہوتا ہے، یا اس تشدد سے جس کے نتیجے میں ایسی ہولناک صورتحال پیش آتی ہے۔ ہمارا تعارف، ہماری محبت، ایک دوسرے کی دیکھ بھال اور ہماری جرات سے عبارت ہے۔ تاریک ترین لمحات میں جو چیز سب سے زیادہ روشن ہوتی ہے وہ اچھائی ہے جو لوگوں کے دلوں میں پرورش پاتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم پر رحمت ہے کہ ہمارے ارد گرد جرات مند افراد موجود ہیں۔
As one eyewitness recounted this week, while everyone else was crouching, police officers were standing up as targets, just trying to direct people and tell them where to go.
جیسا کہ ایک چشمدید گواہ نے اس ہفتے کہا کہ جب کہ ہر ایک بچاؤ کر رہا تھا، پولیس والے نشانے کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے اور لوگوں کو ہدایات دے رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے والدین، شوہروں اور بیویوں نے خود اپنے جسموں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ امریکی گولیوں کی بوچھاڑ میں گھس گئے تاکہ لوگوں کو بچا سکیں، ہرچند کے حملے کی زد میں آنے والے لوگ ان کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں ہمیں اس ہولناک واقعے سے جو پیش آیا ہے نبرد آزما ہونا پڑے گا، تاہم اس جدوجہد میں ہم اکٹھے ہوں گے، ہم ایک ساتھ مل کر درد برداشت کریں گے اور امریکیوں کی حیثیت میں متحد ہو کر اس کا مداوع کریں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا آئندہ سال کے اواخر میں دنیا کی جدید ترین ٹیلیسکوپ خلا میں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم خلا میں جانے سے پہلے یہ ٹیلیسکوپ ایک بہت ہی اہم تجربے سے گزرے گی۔ اسے ایک ایسے بند چیمبر میں رکھا جائے گا جس کا درجہ حرارت خلا کی وسعتوں جیسا سرد ترین ہوگا۔ سخت ترین سرد درجہ حرارت میں بھی اپنا کام انجام دینے کی صلاحیت سے یہ ٹیلیسکوپ خلا میں جا کر یہ معلوم کر سکے گی کہ اربوں سال پہلے نئے سیارے کیسے تشکیل پائے تھے۔ ٹیلیسکوپ کا نام جیمس ویب اسپیس ٹیلیسکوپ رکھا گیا ہے، جسے ناسا اکتوبر سن 2018 کو خلا میں روانہ کرے گی۔ روانہ ہونے کے 2 ہفتے بعد یہ ٹیلیسکوپ ایک ایسے مقام پر پہنچے گی جو زمین سے 1.5 ملین کلومیٹر دور ہوگا، اور یہاں زمین اور سورج کی کشش ثقل تقریباً ایک دوسرے کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے کو مسترد کر دیتی ہے۔ اس مقام کو سیکنڈ لیگ رینج پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ اگر اس کا موازنہ کیا جائے تو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن زمین سے صرف 400 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس ٹیلیسکوپ میں سونے کی پتری چڑھے 16 بیریلیم شیشے نصب کیے گئے ہیں جو ہلکی سی بھی انفرا ریڈ ریز یعنی زیری سرخ شعاؤں کو دیکھ سکیں گے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے اس ٹیلیسکوپ سے متعلق منصوبے کے ڈپٹی پروگرام ڈائریکٹر ایرک سمتھ کا کہنا تھا،
Because we're an infrared telescope, we can also see through dust clouds that block light.
یہ ایک انفراریڈ ٹیلیسکوپ ہے اور اس سے ہم روشنی کو روکنے والے گرد و غبار کے بادلوں کے اندر سے بھی دیکھ سکیں گے، اس روشنی کو دیکھ سکیں گے جو ہماری اپنی کہکشاں میں درخشاں ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس گرد و غبار کے بادلوں میں نئے ستاروں اور سیاروں کو جنم لیتا دیکھ پائیں گے۔ روانگی سے پہلے سائنسدان اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جب یہ ٹیلیسکوپ پرواز بھرے گی تو یہ اس رفتار پر ہونے والی تھر تراہٹ اور پھر سخت سرد ماحول میں بھی اپنا کام انجام دیتی رہے گی، کیونکہ اس کے شیشوں میں ذرا سی بھی خرابی پیدا ہونے سے اس سے کھینچی جانے والی تصاویر دھندلی ہو جائیں گی۔ اس نئی ٹیلیسکوپ کی اہمیت میں اس چھوٹے اور کم روشن ستارے کی حال ہی میں ہونے والی دریافت سے مزید اضافہ ہو جاتا ہے، جسے ٹریپسٹ 1 کا نام دیا گیا ہے۔ اس ستارے کے گرد 7 سیارے گھوم رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں زندگی پنپ سکتی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے اس پروگرام سے وابستہ ایرک سمتھ کہتے ہیں،
We'll use Webb to study the atmospheres of those planets to look and see what chemical constituents
ہم ان سیاروں کے ماحول کے مطالعے کے لیے ویب نامی اس ٹیلیسکوپ کو استعمال کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے ماحول میں کون سے کیمیاوی اجزاء موجود ہیں، کیا وہاں پانی موجود ہے، کیا وہاں اوزون لیئر موجود ہے۔ سو یہ ٹیلیسکوپ جو پہلا کام کرے گی ان میں وہاں کے ماحول پر تحقیق کرنا شامل ہے، اور وہ یہ بھی جانچے گی کہ کیا وہاں زندگی پنپ سکتی ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کو اب سے ٹھیک 18 ماہ بعد فرانس کے کورو اسپیس سینٹر سے یورپی خلائی ادارے ای ایس اے کے ایرین 5 نامی راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا جائے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ، اور انجینئر آڈیس ریگس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 دوسرے نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔